نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. کل بھائی جو کچھ بات منہ سے نکل گئی تھی مغلبہ جذبات میں یا کس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے. جو بھی اہل تعلق ہیں جس درجے کی بھی ہیں جیسا کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت میں آنے والوں کی جوتیوں کی خاک کو اپنی پیشانی سے میں افضل سمجھتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ لوگ اس ناکاروں کو پوچھتے ہیں اور مجھ سے نیک گمانی رکھتے ہیں اور محبت اور عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں. تو جو وقتی بات تھی دکھ ہوا تھا بلا شبہ وہ جاتا رہا الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی معافی کا طلبگار ہوں ملتجی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ میری ناپدری کو معاف فرمائے. یہ جہاں اس ناکارہ پر گندے انڈے پتھر ٹماٹر سڑے ہوئے پڑنے تھے, خدا تعالیٰ کی پردہ ستاریت کی چادر نے اس ناکاروں کو ڈانف رکھا ہے اور لوگ جو ہے ایک گمانی رکھتے ہیں. یہ میرے مرشد کی دعائیں, ان کی نظر کرم, ان کی عنایت کی بھیک کی لاج رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے جو ہے میری ستاری فرما رکھی ہے. بہت سے دوستوں نے اور اہل تعلق نے مجھے پیغامات بھیجے ہیں معذرت کے, معافی کے, سبھی نے بھیجے ہیں. تو الحمدللہ اس سے مجھے بہت خوشی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اس ناکارہ سے عقیدت ہے اور مجالس کو سنتے بھی ہیں اور اس نعمت کی قدر بھی کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کے ٹیلی فون آئے, بعض لوگوں نے میسج بھی کیے, تو ان سبھی نے تقریباً بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے, جن میں سے ایک دو پیغامات میں پڑھ کر سناتا ہوں. ایک اہل تعلق نے لکھا ہے کہ میں تو انتہائی ناکارہ اور کمزور اور آپ کی مجالس میری روح کی غذا ہے, اور لکھا ہے کہ میری درخواست ہے کہ آپ سے کے مجالس موقوف نہ فرمائیں اور اس ناکارہ کو اپنے ملفوظات سے محروم نہ فرمائیں. اور بھی بہت سے جذبات کا اظہار انہوں نے کیا ہے. اور یہ میسج تو انگریزی میں ہے, جس کو پڑھنا میرے لیے اچھا خاصا جو ہے وہ کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن چونکہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے سناتا ہوں کہ لکھا ہے کہ ہم سب دل و جان سے معافی کے طلبگار ہیں, آپ نظر عنایت فرمائیے, معاف فرما دیجیے, ہم نالائقوں کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں, کہیں کہ ہم نہ رہیں گے مر ہی جائیں گے, ناقدری کی سزا ملی رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو سزا دیتے ہیں. اگر سزا دینے لگیں تو ہم پر اللہ کا عذاب پتھروں کی طرح برسے. اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا, وہ بڑی حلیم ذات ہے, معاف کرنے والی ہے, لیکن ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. بہرحال انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہم آپ کے ہی دروازے پہ پڑے رہیں گے. آپ نے خود کہا تھا بیت میں, یہ شیخ کی مرضی سے تعلق نہیں چھوٹتا, یہ مرید کہیں نہیں جانے والے. مجلس موقوف کی ہے تعلق تو نہیں. یہ سمجھ کی بات ہے, یہ مجلس موقوف کی ہے تعلق تو ختم نہیں ہوا. آپ ہمارے باپ ہیں, کوئی باپ باپ نہیں بدلتا. تو یہ ایسی باتیں ہیں, محبت کی, اللہ کی محبت کی باتیں ہیں. اور بھی ایک خاتون نے, جو قاضی محمد خاتون ہیں اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کا تعلق رہ چکا ہے, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, پھر الحمدللہ اس فقیر سے تعلق ہے. انہوں نے بھی بہت کچھ ہمارے گھر والوں کو فون پہ بتایا, اور انہوں نے تو یہ بتا, ہم نے تو یہاں حاضرین سے پوچھا تھا کہ اس نظم میں کیا سبق ہے, تو وہ یہ تو دل کی اور طلب کی بات ہوتی ہے. اور وہ وہاں ہمارے گھر والوں کو انہوں نے بتایا کہ جیسے جیسے ہم جو بات نظم میں تھی, اور جب میں نے پوچھا تو وہ ہر شعر کو جملوں میں ادا کر رہی ہیں کہ دو رکعت پڑھنا اور دو نفل پڑھنا, اور یہ جواب وہاں سے دے رہی ہیں. تو لکھ رہی ہیں کہ بہت گریا کے ساتھ فون آیا تھا ان کا, کہ میں جواب دے رہی تھی لیکن آواز نہیں پہنچ رہی تھی. خدا تعالیٰ تو سن رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ تو دل کی آواز سنتے ہیں. تو لکھا ہے کہ میری طبیعت بہت ناساز ہے, لیکن میں ابھی دو رکعت توبہ کے نفل پڑھ رہی ہوں. یعنی اس وقت کی بات ہے, ہم نے تو ہر ایک سے مطالبہ نہیں کیا. اب ایسا ہوتا ہے کہ حاضرین ہوتے ہیں, کوئی بات انیس بیس ہو جاتی ہے, ان کو کہہ دیتے ہیں, تو بیچارے وہ بھی وہاں توبہ کے نفل طبیعت ناسازی کے باوجود انہوں نے پڑھے, اور لکھا کہ مجھے ایک کی خاطر سب کو معاف کر دیں. بہرحال اور بھی بہت سے لوگوں نے اسی قسم کے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, میرا کوئی ایسے تو ارادہ یقینی طور پر نہیں تھا کہ ایسا کیا جائے, کہ خدا تعالیٰ کی ایک دی ہوئی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت جس درجے میں بھی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس درجے میں بھی ہو تو مجمع پہ نظر نہ رکھو, تھوڑا اگر قبول ہے تو بہت ہے, اور بہت اگر مقبول نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اسی تھوڑے کو خدا تعالیٰ اگر راضی ہو جائیں تو بہت بڑا بناتے ہیں, اور جو بہت کچھ مجمع ہو, بہت کچھ ہو, بڑی شور شرابہ ہو, ہنگامہ ہو, جذبات ہو, چل کود ہو, لیکن ان کو قبول نہ ہو تو پھر سب بیکار ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, اور ہم سبھی کو معاف فرما دے اللہ, اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرمائے. یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں نے اس کو یہ کیا میسج پڑھنے کے لیے تو یہ بند ہو گیا. اب یہی ہے کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد تو مجھ کو بھی خیال ہوا کہ میری بھی زندگی میرے احباب سے ہی ہے, میں کہاں جاؤں گا پھر, لہٰذا مجھے خود بھی توبہ کرنی پڑی اللہ تعالیٰ سے. اللہ مجھے معاف فرمائے, میری توبہ کو قبول فرمائے. اصل بس بات یہ ہے کہ لاپرواہی نہ ہو. لاپرواہی بہت ہی بری چیز ہے, بہت ہی بری, بہت ہی بری. اگر فکر پیدا ہو جائے تو سب کام بہت آسانی سے بن جاتا ہے. فکر ہاں باشد کے بک شاید رہے, اور راہ ہاں باشد کے پیش آیت شہے. فکر وہ نعمت ہے کہ وہ راہیں کھول دیتی ہے, اور راستہ راہ وہی ہے جو اللہ تک پہنچا دے. تو خدا تعالیٰ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور میرے سب احباب اور تمام متعلقین, متوسلین, متوسلات, سب کو, سب اہل محبت کو اور اہل تعلق کو, اہل عقیدت کو, سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص اور اپنی تجلیات خاصہ سے نوازش فرمائے. سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو میرے پیارے شیخ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. جہاں بے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو.
ارے کوئی عقل استعمال کر کپڑا آ گیا دور بیٹھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے کہ قریب بیٹھتے ہیں؟ کس میں مزہ آئے گا؟ تو قریب لے آؤ جاؤ بتائیے نا. چلو آ جاؤ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ آ جاؤ جی.
جہاں دے کر ملا نظر آتا ہے اپنے دل کا جب غم نہاں مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب غم نہاں مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن سبق دیتی ہے ہر زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں مگر مسرور کر مسرور کرتی ہے محبت بے زبان کو زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں مگر مسرور کرتی ہے محبت بے خواہشات کا جہاں، حضرت فرماتے تھے کہ خواہشات کا جہاں، جب تک اپنی ناجائز خواہشات کا جہاں کا جہاں خدا تعالیٰ پر فدا نہ کریں گے، اللہ کی قرب خاص، اللہ کی دوستی، خاص دوستی عطا نہیں ہوگی.
جہاں دے کر
زندگی ملی ہے، راستہ مشکل اتنا بھی نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. خدا تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے جان کی بازی جو لگا دے گا خدا تعالیٰ کو پا لے گا. باتوں سے کام نہیں بنتا، جذبات سے کام نہیں بنتا، اونچے اونچے عشق و محبت کے دعووں سے کام نہیں بنتا، عمل سے کام بنتا ہے. یکسوئی اور کیفیت کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے. یکسوئی اور کیفیت بھی غیر اللہ ہے. اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو، اللہ کی فرما برداری اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، جذبات اور کیفیات کو بھاڑ میں ڈالو، بھاڑ میں جھونکو. کیوں؟ یہ اس کے لیے ہے جو جذبات اور کیفیات کو مقصود سمجھتا ہے. جذبات اور کیفیات محمود ہیں لیکن بغیر عمل کے کام نہیں بنتا. جو آدمی جذبات کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ذکر بھی چھوڑ دیا کہ ابھی کیفیت نہیں ہے، دو رکعت توبہ پڑھنے کے لیے کہا ابھی کیفیت نہیں ہے، جب کیفیت ہوگی اور یکسوئی ہوگی تب پڑھیں گے، یہ سب شیطانی دھوکہ ہے. اختیاری کام کرو. جذبات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیفیات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں یہ جسم اور یہ جان ہمارے اختیار میں ہے، اور وضو کرنا اختیار میں ہے، کھڑے ہونا، قبلہ رو ہونا، پاک ہونا سب اختیار میں ہے، اور مصلی بچھا لینا، اس پر کھڑے ہو جانا اور اللہ اکبر کہہ کر اب مولا کے دربار میں حاضر ہو جانا، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے. اور رکوع میں جھک جانا، ان کی سرکار میں جھک جانا ہمارے اختیار میں ہے، اور سجدہ کو زمین پر ٹکا دینا، پیشانی کو سجدے میں ان کے سر کے در پہ، یہ ہمارے اختیار میں ہے. کیفیت ریفیت کے کیوں چکر میں ہم پڑے رہتے ہیں کہ بعض خطوط آتے ہیں، ایک قلابے اس میں لکھے ہیں، دو دو صفحات کی جذبات کیفیات، ہمارے ساتھ یوں ہوا، روشنیاں نظر آئیں، یہ ہوا وہ ہوا، یہ تو کوئی دین ہے ہی نہیں. یہ روشنیاں نظر آنے پہ تو حکیم الامت نے لکھا ایک صاحب نے کہ ہمیں روشنیاں نظر آنے لگ گئی، خیال ہوا کہ اب ہمیں خلافت ملنے والی ہے. فرمایا کہ آپ سب ذکر وغیرہ ملتوی کر دیجئے اور صبح صبح گھاس پر ننگے پیر ٹہلیے اور روزانہ ایک سیب کھائیے. وہ بھلا بتائیے ان باتوں کا دین سے کیا واسطہ ہے؟ اچھل کود کرنا، جذبات کر لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا. عمل کو اختیار کریں. کیفیات خود ملنی ہوں گی، مل جائیں گی، نہ بھی ملی تو ہمارا تو کیفیات ہمارے خدا نہیں ہے، لطف ہمارا خدا نہیں ہے. وہ آواز فرماتے تھے کہ عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو، عبد اللطیف بنو، اللہ کے بندے بنو. اور بندگی میں کیفیات کی شرط لگانا یہ غیر اللہ کو شامل کر دینا ہے. کیفیت ریفیت کیا ہے؟ خدا کو یاد کرنے کا حکم ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا حکم ہے، کھڑے ہو جاؤ، جھکنے کا حکم ہے جھک جاؤ، سجدہ ٹیکنے کا حکم ہے سجدہ میں پیشانی کو ٹیک دو، اور جو بھی کام کرنے کا حکم ہے، بس وہ کیے جاؤ. کیفیات ریفیات کو کیوں ہم لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے؟ یہ کوئی ترقی کی دلیل نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. جہاں دیکھ ملا ہے دل میں وہ جانے، جہاں مجھ کو بہت بونے تمنا سے ملا سلطان جان مجھ کو. قفس کی تیلیاں رنگی دھوکا دے نہیں سکتی، قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی، کہ ہر دم مضطر رکھتی ہے یاد گل ستا مجھ کو، ہر دم مضطر رکھتی ہے یاد گل ستا مجھ کو. مومن کے لیے دنیا در حقیقت قید خانہ ہے، اس لیے بھی کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی کیا حقیقت ہے، یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ شریعت کی پابندیاں ہیں، قید خانے میں پابندی ہوتی ہے، یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ جاگنے کا ٹائم ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ مشقت کا بیگار کا ٹائم ہے، کوئی قیدی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی ہر مومن ہر انسان در حقیقت خدا تعالیٰ کی قید میں ہے. ہاں، خدا تعالیٰ کی ہم غلام ہیں، ان کی غلامی کا توق ہر انسان کی گردن میں ہے، اور جو ہے اسی پر جو ہے وہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا اور ان کی عبادت کرتا ہے. جو آدمی اس توق کو گلے میں نہیں ڈالتا، سرکشی کرتا ہے، پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے. تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو یہ وہ کرو، ہر وقت پابندی ہے. بھائی کیا ہے یہ پابندی؟ محبت سیکھو تو پھر معلوم ہوگا کہ اس پابندی میں کیا مزہ ہے، اس قید میں کیا مزہ ہے. سبحان اللہ، جن لوگوں نے دنیا کے قید خانے کو قید خانہ سمجھا، خدا تعالیٰ کی شریعت کو اپنے اوپر 100% لاگو کر لیا، تو وہ تمام جھگڑوں سے آزاد ہو گئے، تمام غموں سے آزاد ہو گئے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے. تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اس وجہ سے بھی کہ یہاں پابندیاں ہیں. ہاں، فرماتے ہیں کہ تمام عمر تڑپنا ہے موج مضطر کو، تمام عمر تڑپنا ہے موج مضطر کو، کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو، کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو. اور کافر کے لیے جو ہے یہ دنیا مثل جنت کے ہے، اس لیے کہ ایک تو اس لیے کہ کافر آزاد ہوتا ہے جانور کی طرح، جیسے جانور آزاد ہیں، نہ اس کو کوئی کفر کا وسوسہ آتا ہے، نہ گناہ کا وسوسہ آتا ہے. جو جی میں آتا ہے، جانور کی رسی کھول دو، اس کو کبھی اس کھیت میں ملے گا، کبھی اس کھیت میں ملے گا، اس کو کوئی تمیز بھی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کھانے کی تمیز، نہ پینے کی تمیز، نہ جینے کی تمیز. یہی کافروں کا حال ہے. تو وہ مثلے ان کے لیے مثلے جنت ہے، کیونکہ آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے بھی جو ہے وہ ایک تو شریعت کی پابندی نہیں کرتے وہ، تو اس لیے ان کے لیے جنت ہے. دوم یہ کہ آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس جہنم کی مصیبت اور عذاب اور دردناک عذاب کے مقابلے میں تو دنیا ان کے لیے جنت نہ ہوگی، تو کافر کے لیے جنت ہے. قلوا تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مجرم ہیں یہ، تو تھوڑے دن کی ان کی کھانا پینا اور اچھلنا کودنا ہے، وہاں جا کے سب برابر ہو جائے گا.
قفس کی جیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی،
کہ ہر دم مضطر رکھتی ہے یاد گل ستاں.
کے معنی
اللہ کی محبت میں جنگل جنگل پھیرنا، کوچا کوچا پھیرنا، تو یہ خدا تعالیٰ کی یاد کی ان کے فراق میں رونا، ہم تو ابھی گناہوں کی گندی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں اور رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اور اولیاء اللہ تو ان کے فراق میں رو رہے ہیں، ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں، ان کی محبت میں رو رہے ہیں. خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت میں آؤ ہوا کی توفیق دے.
میری صحرا وردی اور میری چاک دانی
بہت مجبور کرتی ہے میری آہ و غمج کو،
کہاں تک ذات غم ملا کر دی ہے نسبت ہے نسبت ہی سے اختر، ملا کر دی ہے نسبت ہے نسبت ہی سے اختر، زبان سے آنکھی ملتا ہے بیان شان کو، زبان سے آنکھی ملتا ہے بیان درف شان کو،
در مانے موتی اور فش درف شان مانے بکھیرنے والے، درف شان
مجھے موتی بکھیرنے والا، اللہ کی محبت کے موتی مجھے ملتے ہیں.
ملا کر دی ہے نسبت ہے نسبت ہی سے اختر، زبان سے آنکھ ہی ملتا ہے بیان طرف شان کو، جا دے کر ملا
یہیں پر موجود ہیں. حضرت والا ہمارے محبوب، ہمارے محبی محبوبی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے، میری زندگی کا پہلا شعر، زندگی کا پہلا شعر ہی یہ ہے، درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے. فرقت معنی جدائی، درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے جیسے تپتی ریت میں ایک ماں یہ بے آب ہے، جیسے تپتی ریت میں ایک ماں یہ بے آب. مچھلی کا پانی کے بغیر کیا حال ہوتا ہے، لیکن اسی مچھلی کو اگر تپتی ریت میں ڈال دو تو کیا بنے گا، کباب بن جائے گا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تو گناہوں کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں اور اس پہ رو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ جتنا ہمیں گناہوں پر رونا نصیب ہو جائے، معافی مانگنا نصیب ہو جائے، لیکن اولیاء اللہ کا یہ حال ہے کہ وہ تو خدا تعالیٰ کی جدائی اور فرقت میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تڑپ ہمیں بھی نصیب فرما دے رحمت سے، اپنے فضل سے.
اچھا بھائی لاؤ یہ پڑھ لیں، کافی دیر ہو جائے گی.
اب جب اتنی آسان نظم سمجھ میں نہیں آئی تو یہ میں کیا کر کے پڑھ کے کیا کروں بتائیے, یہ سمجھ میں کہاں آئے گا لوگوں کی, پڑھوں کہ نہیں,
کیا فائدہ
جب آپ لوگوں کی کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو
ٹینشن ہے.
اچھا اب میں مضمون پڑھوں گا دھیان سے سننا, پھر میں اس میں پوچھوں گا تم سے. جی ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ٹینشن کی وجہ سے جواب نہیں دے سکا, اب کہہ رہے ہیں دماغ اس قابل نہیں ہے. کون سی بات صحیح مانی جائے گی, یہ والی یا پہلے والی؟ انہوں نے کہا دماغ پہ ڈال دو الزام سارا. میں بچ گیا, میں نہیں تھا میرا بھائی تھا. بچپن میں کوئی شرارت کرتے تھے لڑکے, پتھر مار دیا اور پکڑا گیا عین رنگے ہاتھوں, تو بچہ سمجھتا کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں, کہتا تھا میں نہیں تھا میرا بھائی تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں دماغ پہ الزام ڈال دیتا ہوں تو میں بچ جاؤں گا, وہ دماغ تو کسی اور کا ہے, میں کوئی اور ہوں, وہ کچھ اور چیز ہے. بات یہ ہوئی ہے کہ فکر جس آدمی کو ہو خدا تعالیٰ کو پانے کی اور اصلاح کی, تو وہ بات کو کسی حد تک تو سمجھ ہی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ پانچویں ہدایت اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, قصد السبیل رسالہ ہے, حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ کی تالیف ہے, اور اس کی تسہیل یعنی اس کو آسان کیا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جناب لطف الرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو بھی نور سے منور فرمائے کہ اتنا بڑا کام کر گئے, ورنہ ہم کہاں سمجھ سکتے تھے اس کو. یہ پانچویں ہدایت ہے, جب تم کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ درویشی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پوری طرح بجا لاوے, اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو. یہ سب کچھ یہ جملے میں ہے جو اللہ کا راستہ ہے کہ ان کے احکامات کو پوری طرح بجا لائے, اور فائدہ کیا ہے, اس کا مقصود کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ طریقہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. بس یہ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے, اور مطلب اس کا یہ لیتے ہیں کہ شریعت طریقت کے خلاف ہے, یہ بالکل غلط اور گمراہی ہے. اور اگر کسی معتبر بزرگ کی عبارت سے اس کا دھوکہ اور شبہ ہوتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اور ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو اور ہونے کا یہ کہ یہ چیزیں دو ہیں ایک نہیں, دوسرا مطلب ہونے کا یہ ہے کہ دوسرا مطلب اور ہونے کا یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے خلاف ہے. جیسے کہ کہا جاوے کہ اسلام اور ہے کفر اور ہے, اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اسلام کفر کے اور کفر اسلام کے خلاف ہے. یعنی ایک چیز کو اگر اسلام کا قانون حرام بتلاتا ہے تو مذہب کفر اس کو حلال کہتا ہے, اور مذہب کفر میں اگر ایک چیز حرام ہے تو اسلام میں وہ چیز حلال, برخلاف اس کے اسلامی احکام جو بہت سے ہیں وہ آپس میں ان معنی کے اعتبار سے الگ الگ نہیں, البتہ اس معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں کہ یہ وہ سب احکام ایک نہیں بلکہ کئی ہیں. مثلا نماز کے احکام اور ہیں, زکوٰۃ کے احکام اور ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو نماز کے بیان میں جائز لکھا ہو اور زکوٰۃ کے بیان میں ناجائز, یا اس کا الٹا ہو کہ نماز کے بیان میں ایک چیز کو حرام لکھا ہو زکوٰۃ کے بیان میں اس کو حلال کہا ہو. پر شریعت اور طریقت کو اور کہنا کا مطلب اور کہنا یہ مطلب لے کر کہ دوسرے کے خلاف ہے تو سراسر بددینی اور گمراہی ہے. جیسا کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں کہ فلاں بات اگرچہ شریعت میں ناجائز ہے مگر فقیہ میں جائز ہے, نعوذ باللہ. البتہ اور کہنا اس مطلب سے کہ شریعت اور طریقت دو چیزیں ہیں, یہ ایک صورت سے صحیح ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ شریعت خاص ان حکموں کو کہا جائے جو بدن کے ظاہری اعضاء یعنی زبخات زبان کان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے نماز روزہ وغیرہ, اور طریقت خاص ان حکموں کو کہا جائے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے صبر شکر توکل خشیت الہی محبت الہی. تو اس صورت میں یہ طریقت کا اپنے سمجھنے کے لیے ایک نیا نام ہوگا, اور یہ نام رکھنے کا ہر شخص کو اختیار ہے, یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اور اب کنز و ہدایہ وغیرہ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں جو مسئلے لکھے ہیں ان کو شریعت کے مسئلے اور احیاء العلوم اور عوارف المعارف وغیرہ جن میں درویشی کی باتیں لکھی ہیں، ان کو تصوف اور طریقت کے مسئلے کہنا صحیح ہوگا، اور دونوں قسم کی کتابوں میں وہی فرق ہوگا جو نماز کے مسئلوں اور زکوٰۃ کے مسئلوں میں فرق ہے۔ سو اس معنی کے اعتبار سے شریعت اور طریقت کے الگ الگ اور ہونے کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ انکار تو اس بات کا ہے کہ طریقت کی باتیں شریعت کے حکموں کے خلاف مانی جائیں اور شریعت کے ایسے معنی لیے جائیں جس کے اعتبار سے اس میں سب احکام داخل ہوں۔ چنانچہ فقہ کے معنی عالموں نے ایسے ہی بیان کیے ہیں جو سب ظاہری اور باطنی حکموں میں شامل ہیں، یعنی یہ کہا کہ فقہ ان سب باتوں کے جاننے کا نام ہے جن کے کرنے سے آخرت میں ثواب ہو یا عذاب، اور طریقت اور تصوف کے ایک معنی کہے جا لیں گے جس کا بیان ہدایت دل میں آ چکا ہے، کہ درویشی سب حکموں کو بجا لانا ہے، چاہے ظاہری حکم ہو مثل نماز روزہ کے اور چاہے باطنی حکم ہو مثل صبر و شکر وغیرہ کے، تو دونوں کو الگ الگ کہنا کسی طرح صحیح نہیں، کیونکہ شریعت اور طریقت کے ایک ہی معنی ہوئے، صرف ایک چیز کے نام دو ہوں گے۔ تو یہ سب بات جو اس میں لکھی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرعہ حضرت کو یاد آیا کہ شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی ہے بس طریقت کی بات ہے، یعنی محبت کے ساتھ شریعت کو سمجھانا تصوف سب کا سب یہی ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اس سب بات سے بتانا یہ مقصود ہے کہ شریعت اور طریقت یا تصوف الگ الگ چیز نہیں ہے، اور جو تصوف یا طریقت یا فقیری جو بھی کہہ لیں اس کو جو بھی نام دے دیں یا پیری کہہ لیں، جو شریعت جو تصوف جو پیری جو فقیری جو طریقت شریعت کے خلاف ہو وہ تصوف پیری طریقت وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، وہ زندقہ ہے فرماتے تھے ہمارے حضرت، گمراہی کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا لذراع حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى قال فمن، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ البتہ ان لوگوں کی تقلید و پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بالشت برابر برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ، یعنی ان کی پوری مطابقت کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بیٹھے ہوں گے تو تم اس میں ہی ان کی اتباع کرو گے، حالانکہ وہ سوراخ بہت تنگ ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں تو پھر اور کون۔ تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت کے اندر یہود و نصارہ کی بیماری پیدا ہوگی، چنانچہ آج یہ امت بھی ان علماء کو وارثین انبیاء رہے یا تو قتل کرتی ہے، یعنی یہودیوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، تو یہ قتل کرتی ہے یا ان کا مذاق اڑاتی ہے، اور یہ بھی یہود و نصارہ کا شیوا تھا کہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رزق اور اولاد اور دیگر حاجت روائی میں شریک سمجھتی ہے جیسا کہ اہل بدعت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اس کی خرابی ہے ان لوگوں کی، یہود و نصارہ کا یہ بھی حال تھا کہ رزق اور اولاد اور دیگر حاجت روائی میں وہ شریک سے، مشرکین اسی لیے ہیں، شرک اس یہی ہے کہ اللہ کو تو مانتے تھے مشرکین لیکن ساتھ میں اور بتوں کو خود میں شریک کرتے تھے اللہ کے کاموں میں، تو یہی آج کل ہونے لگا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جو ہے ایک بات ہی خاص میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مطابعت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان کی اور بھی چیزوں میں ان کی نقل رسومات اختیار کرنا اور ان کی نقل کرنا، ان کے جیسی وضع قطع بنانا، ان کے جیسے کپڑے پہننا، ان کے جیسی یہ آج کل جو کچھ خرافات ہو رہی ہیں برتھ ڈے پارٹیاں اور فلاں فلاں، یہ سب ہمارے اور 24 گھنٹے کی زندگیوں میں ان کے بہت طور طریقے اور وضاحت آ گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور معاف فرمائے اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, جمعے کی سنتیں ہیں کہ وہ نشان بدل جاتا ہے. جمعے کی سنتیں, غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا, کوئی فضول کام نہ کرنا, مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لائب نہ کرنا, خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا, اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غایت حیا سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی, یعنی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے, اور کسی نامناسب چیز کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کنارے میں فرماتے, اشارے کے ساتھ فرماتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے, بات کے سچے تھے, طبیعت کے نرم تھے, معاشرت میں نہایت کریم تھے, اور جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے, اگرچہ وہ ہدیہ یا طعام یا دعوت گائے یا بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو, اور ہدیے کا بدل بھی دیتے تھے, اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے, اور مدینے کی انتہا آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا اس کی عیادت فرماتے, اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے, اور اپنے اصحاب سے ابتدا مسافے کی فرماتے, اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جاوے, اور جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے, اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے, اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے, اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے, اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے, جبکہ جب تک کہ حالت نزول وحی یا وعظ یا خطبے کی نہ ہوتی, کیونکہ ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم اور خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی, اور بعض اوقات فرستادوں کی خود خدمت فرماتے, جیسے نجاشی بادشاہ کے فرستادے آئے تھے اور آپ قیامت میں تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے, اور سب سے اول آپ ہی کی قبر شریف کی زمین شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے, اور سب سے اول آپ ہی شفاعت کریں گے, اور سب سے اول آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی, اور آپ غایت تواضع سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے, اور کبھی اپنے پیچھے بھی کسی کو بٹھلا لیتے, اور غریبوں کی عیادت فرماتے, اور محتاجوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے, اور اپنے کپڑے میں خود جوں دیکھ لیتے تھے, کسی خادم پر موقوف نہ رکھتے, اور یہ دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی نہ چڑھ گئی ہو, اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے, اور اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے, اور اپنی پاپوش کو خود وقت حاجت کے سی لیا کرتے, اور اپنے گھر والوں کا کام کر لیا کرتے تھے, اور گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے, اور خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے, اور اس کے ساتھ آٹا گندوا لیتے, آپ سودا بازار سے خود لے آتے, اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور عفیف اور سچ بولنے والے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل بن حشام باوجود اس کے کہ آپ کا کامل دشمن تھا، مگر اخنس بن شریق نے بدر کے روز جب اس سے پوچھا کہ اے ابو الحکم، یہ ابو جہل کا لقب تھا ابو الحکم، لیکن اس کی سرکشی کی وجہ سے آج وہ ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تو میرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کو سن لے گا، تو مجھ کو سچ بتلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا الہ العالمین، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے جان کے کیے، انجانے کیے، چھپکے کیے، اعلانیہ کیے، پرانے نئے سب گناہوں کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ اپنے دریائے رحمت سے ہم سب کو اور پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو آفات سے نکال دے. اے اللہ پوری امت کو مہلک بیماریوں سے نجات نصیب فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرما. اے اللہ ان بیماریوں کو، ان پریشانیوں حادثات کو جو اسلام دشمنی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان پر لٹا دے. اے اللہ ان پر لٹا دے اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اے اللہ ہدایت کی راہ پر چلا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنی شریعت اور سنت پر چلا دے. سنت اور شریعت کا ہم سب کو 100% پاور بنا دے. ہم سب کو معاف فرما دے اور تمام آفات، پریشانیاں اور بے روزگاریاں اور تنگیوں کو اللہ ہم سے دور فرما دے اور آسانیاں عطا فرما دے، برکتیں رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہ ہم میں سے جس بھائی بہن کی جو بھی حاجت ہو، اپنے کرم سے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. جو بیمار ہو ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اور اللہ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دے. اللہ کی نعمتوں کا شکر نصیب فرما دے. اللہ ناشکری سے، ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی پناہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ناشکری سے بچنے کی توفیق دے، نعمتوں کے شکر کی توفیق دے، اور صبر اور شکر کے ساتھ اے اللہ زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی خاص دوستی نصیب فرما. اے اللہ خاص تجلیات نصیب فرما، خاص قرب نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے محدود عملوں سے اے اللہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو خود ہی جذب فرما لیجیے، خود ہی ہمیں اپنا بنا لیجیے اور اپنی رضا کامل والے اعمال ہم سب کو نصیب فرمائیے. اور جن سے آپ کو محبت ہے اور جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی محبت ہمیں بھی نصیب فرما لیجیے اور ہر اس عمل کی محبت نصیب فرما لیجیے جو آپ کو پسند ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات یہ کہنی ہے کہ صبح کی جو مجلس روزانہ ہوتی ہے 11:30 بجے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مجلس 11 بجے ہوا کرے گی، اور اس طرح سے 10:55 پر فون کر لیا کریں. 10:55 پر ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے 11 بجے یہ مجلس ہوگی. کل تو جمعہ ہے، ہفتے اور پیر سے جمعرات تک، ہفتے والے دن اور پیر سے جمعرات تک یہ مجلس ہوتی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مجلس 11 بجے ہوا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.